जुमा 1 अगस्त के सैरबीन के साथ हनियाली का सलाम। 72 घंटों के लिए तय पाने वाली जंगबंदी 2 घंटों बाद ही खत्म। इसराइली हमले में कम से कम 40 फिलिस्तीनी हलाक। इसराइल का हदफ क्या है? तजियाकार,
इसराइल अपने तौर पे पूरी कोशिश कि हमास एज ए रूलिंग एंटिटी खत्म हो जाए, वो मैं नहीं समझता खत्म होने के इम्कान ज्यादा है।
तफसील जरा देर बाद, पहले सैरबीन में आलमी खबरें।
ये BBC उर्दू सर्विस है, अहमद रजा से खबरें सुनिए। गजा में आज से 3 दिन के लिए होने वाली फायरबंदी महज चंद घंटे ही कायम रह सकी। दोनों फरीकों ने एक दूसरे पर फायरबंदी की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम लगाया है। उधर फलस्तीनी हुकाम ने बताया है कि गजा के जनूबी इलाके रफाह में इसराइली फौज की बमबारी से मजीद 35 फलस्तीनी हलाक हो गए हैं। इसराइली फौज ने कहा है कि उसने ये कार्रवाई हमास के रॉकेट हमले के जवाब में की है। दूसरी तरफ इसराइली फौज के मुताबिक एक जेरे ज़मीन सुरंग को तबाह करने के ऑपरेशन के दौरान एक मुश्तबा फलस्तीनी खुदकुश हमलावर ने खुद को धमाके से उड़ा लिया, जिसमें 2 इसराइली फौजी मारे गए, जबकि इसी वाकये में एक इसराइली फौजी लापता भी हुआ है। 8 जुलाई से अब तक इसराइली हमलों में मरने वाले फलस्तीनियों की तादाद करीबन 1,500 तक जा पहुंची है, जिनमें बेशतर आम शहरी हैं, जबकि हमास के हमलों में 65 इसराइली भी मारे गए हैं। पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची में हुक्काम के मुताबिक ईद के मौके पर साहिल समंदर पर नहाते हुए डूब जाने वाले अब तक 35 अफराद की लाशें निकाली जा चुकी हैं, जबकि मजीद मुमकिन लाशों की तलाश का काम जारी है। रियाज सुहेल।
नेवी के तर्जमान का कहना है कि इस वक्त हेलीकॉप्टर उतार लिए गए हैं, जबकि लांचों और गोताखोरों के जरिए तलाश का काम जारी है। दूसरी जानब कमिश्नर कराची शोएब सिद्दीकी का कहना है कि लाशों की तलाश मुकम्मल कर ली गई है। तमाम ऐसे 4 खानदान सी व्यू पर मौजूद थे, जिनका कहना था कि उनके नौजवान साहिल समंदर आए थे, लेकिन उसके बाद घर वापस नहीं लौटे। दरियासना सिंध हुकूमत ने हलाक होने वालों के वर्षा को फीकस 2 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया है।
पाकिस्तान के जनूबी सूबे सिंध के ज़िले उमरकोट में 2 हिंदू ताजरों के कत्ल के खिलाफ आज हड़ताल की गई, जबकि लोगों की बड़ी तादाद ने मकतूलीन की लाशों समेत धरना भी दिया। हैदराबाद से सहाफ़ी अली हसन।
सूबे सिंध में हुक्मरान जमात पीपल्स पार्टी के सेनेटर हरी राम किशोरी लाल की यकीन दहानी के बाद हिंदू बिरादरी ने गुज़िश्ता रात कत्ल किए जाने वाले 2 ताजर भाइयों की आखिरी रसूमात जुमे की शाम को अदा की। दोनों ताजरों को गुज़िश्ता रात नामालूम अफराद ने शहर के मसरूफ इलाके में गोलियां मारकर हलाक कर दिया था। दोहरे कत्ल की इस वारदात के खिलाफ जिला उमरकोट में हिंदू और मुसलमान कारोबारी लोगों ने अपने कारोबार भी बंद रखे।
ये खबरें आप BBC उर्दू सर्विस से सुन रहे हैं। बरतानिया में साइंसदानों ने कैंसर और दूसरी मूजी बीमारियों के इलाज के तरीकों में इनकलाब बरपा करने की गर्ज से 1,00,000 मुकम्मल DNA कोड्स का नक्शा तैयार करने के मंसूबे पर काम शुरू कर दिया है, जिसमें मरीजों, उनके करीबी रिश्तेदारों के सेहतमंद और बीमार दोनों खुलियों का तज्जिया किया जाएगा। मंसूबे की एक निगरान विवेन पैरी ने कहा, कह रही हैं कि एक जीनोम आपके जिस्म का हिदायत नामा होता है और जिस्म के तकरीबन हर खुलिये में उसकी एक नकल या कॉपी होती है। जब आपको कैंसर होता है, हमें अब पता चला है कि हर एक का कैंसर मुख्तलिफ होता है, तो असल में जिस्म के किसी खुलिये के हिदायत नामे में तब्दीलियों से ही कैंसर का मर्ज बढ़ता है। आप ये कर सकते हैं कि आप अपने सेहतमंद और कैंसर ज़दा खुलियों के हिदायत नामों को देखें, दोनों में जो फ़र्क होता है उसका पता चला कि आप अपने कैंसर का बेहतरीन इलाज कर सकते हैं। ताइवान के दूसरे बड़े शहर काओसियांग में गैस की तंसीबात में सिलसिलेवार धमाकों से कम 24 अफराद हलाक और करीबन 300 जख्मी हुए हैं। BBC के नामानिगार का कहना है कि धमाकों के बाद इलाके का मंजर ऐसा है जैसे वहां जलजला आया हो या हवाई तूफान। एक साहब ने धमाकों के मनाजिर अपने मोबाइल फोन में महफूज कर लिए। उसकी एक सौती झलक। इमदादी कारकुन और फौज मलबे से जख्मी और हलाक होने वाले अफराद को तलाश करने के अलावा नुकसानात का अंदाजा लगाने की कोशिश कर रहे हैं। धमाकों के बाद बताया जाता है कि 12,000 मकानों को बिजली की फराहमी मुनक़ता हो गई है। इलाके के स्कूल और दफातर भी बंद कर दिए गए हैं। इंसानी हकूक की 2 सरकर्दा तंजीमों ने कहा है कि जनूबी सूडान की नेशनल सिक्योरिटी सर्विसेज सहाफ़ियों को धमकाती हैं, हिरासा करती हैं, उन्हें गैर कानूनी तौर पर हिरासत में भी लेती हैं। मासूमा मलिक।
एमनेस्टी इंटरनेशनल और ह्यूमन राइट्स वॉच ने कहा है कि जनूबी सूडान की सिक्योरिटी सर्विसेज को अखबारों के दफातर पर कब्जे करने और उन्हें बंद कराने का अमल भी बंद करना चाहिए। इन तंजीमों का कहना है कि आज़ादी सहाफत पर पाबंदियां मुल्क में जारी इस अवामी बहस को भी मुतासिर कर रही हैं कि पिछले बरस दिसंबर से शुरू होने वाली खाना जंगी को कैसे खत्म किया जाए।
عالمی ادارہ صحت مغربی افریقہ میں ایبولا نامی جان لیوا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے $10 کروڑ کا ایک منصوبہ شروع کر رہا ہے۔ ادارے کی ڈائریکٹر جنرل مارگریٹ چین گنی، لائبیریا، سیئرا لیون کے صدور کے ساتھ اس سلسلے میں ایک اجلاس بھی کر رہی ہیں۔ اور فرانس کی پولیس پیرس کے پولیس ہیڈ کوارٹرز کے ایک محفوظ کمرے سے 50 کلو کوکین غائب ہونے کی تحقیقات کر رہی ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
پاکستانی وزیر اعظم میاں نواز شریف،
یہ کیسی ایٹمی قوت ہے جہاں پر اندھیرے ہوں، علم کی بجائے جہالت ہو، روزگار کم اور بے روزگاری زیادہ ہو، آسودگی کم اور غربت زیادہ ہو، دہشت گردی ہو، امن کم اور بدامنی زیادہ ہو، ایٹمی قوت اس طرح کتنی ہوتی؟ ہمارے ملک کے اندر ان سب چیزوں کا خاتمہ ہو جانا چاہیے تھا۔
تو ایسا کیوں نہ ہوا؟ آگہی کے لیے سیربین اور جہاں نما سنا کیجیے۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ پاکستان کے صوبے خیبر پختونخوا کی وادی سوات میں واقع قدیم شہر بزیرہ، جسے آج کل بری کوٹ کہتے ہیں، میں کانسی کے دور سے لے کر آج تک مسلسل شہر آباد رہے ہیں۔ سکندر اعظم نے بھی اس شہر پر قبضہ کیا تھا۔ یہاں اسیری، بودھ مت، یونانی اور ہند یونانی لوگ آباد رہے ہیں۔ اس تحقیق کے بارے میں مزید تفصیل سیربین میں آگے جا کر آپ سن سکیں گے۔ اس وقت بڑھتے ہیں سیربین کے بڑے موضوع کی طرف۔ اقوام متحدہ اور امریکہ کے ذریعے اسرائیل اور حماس کے درمیان غزہ میں طے پانے والی 72 گھنٹے کی جنگ بندی 2 گھنٹوں میں ہی ختم۔ اطلاعات کے مطابق کم از کم 40 فلسطینی ہلاک ہو چکے ہیں۔ دوسری جانب حماس کے خود کش حملے سے 2 اسرائیلی فوجی ہلاک جبکہ 1 اسرائیلی فوجی اغوا ہوا ہے۔ اسرائیل اور غزہ کے درمیان جاری جنگ آج سیربین کا بڑا موضوع ہوگا۔ اس سلسلے میں عرب دنیا کا کردار اور لاطینی امریکہ کے ممالک کی جانب سے اسرائیل کی مذمت پر ہم تفصیلی نظر ڈالیں گے۔ مگر اس سے پہلے غزہ کی تازہ ترین صورتحال جاننے کے لیے، اب سے کچھ دیر پہلے میں نے یروشلم میں مقیم صحافی اور تجزیہ کار ہریندر مشرا سے بات کی۔
جی، جنگ بندی جس کا اعلان ہوا تھا وہ بالکل وہ ختم ہو چکا ہے۔ دراصل آج صبح ہی تقریباً 2 گھنٹے بعد، جنگ بندی شروع ہونے کے 2 گھنٹے بعد ہی وہاں پھر سے دونوں فریق ایک دوسرے پر حملہ کرنا شروع کر دیے۔ یہاں پر ابھی تھوڑی دیر پہلے جو جانکاری اسرائیلی فوج کی طرف سے آئی ہے وہ یہ ہے کہ حماس کی طرف سے یہ جنگ بندی کا وائلیشن ہوا۔ ان کا کہنا ہے کہ جنگ بندی شروع ہونے کے 1.5 گھنٹے کے بعد وہاں ایک خود کش بمبار نے حملہ کیا اسرائیلی فوجیوں پر رفع میں، جو کہ غزہ کا جنوبی علاقہ ہے، اور اس خود کش بمبار کے حملے کے بعد وہاں پر شدت پسندوں نے 1 اسرائیلی فوجی کو اغوا کر لیا ہے اور اس حملے میں 2 اسرائیلی فوجی مارے گئے۔ تو اسرائیل کا کہنا ہے کہ وہ اس کے خلاف سخت کاروائی کرے گا۔ اسرائیل نے اس واقعہ کی جانکاری اقوام متحدہ اور امریکہ کو بھی دے دی ہے، اور اب اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ ان کی کاروائی وہاں پر جاری ہے۔ یعنی کہ جو جنگ بندی کا جو پیشکش آئی تھی وہ بالکل کامیاب ناکام رہی، اور وہاں پر اسرائیلی کاروائی جاری ہے جس میں کہ تقریباً 40 لوگ صبح 10 بجے کے بعد اب تک مارے جا چکے ہیں۔
تو حماس کا کیا موقف ہے صورتحال میں جنگ بندی کے بارے میں؟ کس کو ذمہ دار ٹھہرا رہے ہیں؟
حماس کی طرف سے کوئی بیان تو نہیں آیا ہے، لیکن موسیٰ ابو مرزوق جو کہ حماس کے بڑے رہنما ہیں، جو کہ کائرو میں رہتے ہیں اور جو کہ وہاں پر جنگ بندی سے ریلیٹڈ جو بات چیت ہو رہی تھی اس میں وہ شریک بھی ہیں۔ اچھا، ان کا کہنا تھا کہ اسرائیل کی طرف سے یہ جانکاری اقوام متحدہ کو دی گئی ہے اور یہ جو ہے وہاں پر بات چیت کے دوران اس کی چرچا بھی کی گئی، لیکن شروع میں آج صبح جب دونوں ہی طرف سے حملے ایک دوسرے کے دونوں ہی فریق ایک دوسرے پر حملے کرنے شروع کیے، تو شروع میں یہ کہا جا رہا تھا حماس کی طرف سے کہ اسرائیل نے حملے شروع کیے، اور اسرائیل کی طرف سے کہا جا رہا تھا کہ حماس نے شروع کیے۔
تو جو غزہ میں جنگ بندی ہوئی تھی یا ابھی حالیہ، اس میں ہونے والی تباہی کے بارے میں کیا پتا چلا ہے آپ کو؟ کچھ وہاں کے ماحول، کچھ امیجز کے بارے میں آپ کو پتا چلا ہو کہ کیا کوئی ڈیٹیلز ہیں وہاں کی؟
جی، وہاں انسانی صحت پر تو بالکل تباہی مچی ہوئی ہے۔ وہاں پر کئی لوگوں سے میری دراصل بات چیت ہوتی رہی ہے پچھلے کچھ دنوں سے، اور آج بھی کچھ لوگوں سے ہی بات ہو پائی۔ زیادہ تر لوگ جن سے کہ میرا رابطہ رہا ہے وہ آج ان کا فون کام نہیں کر رہا تھا۔ دراصل وہاں بجلی پچھلے کچھ دنوں سے نہیں ہے، اگر آپ کو یاد ہو تو وہاں ایندھن کا جو ڈپو تھا اس پر اسرائیل نے حملہ کیا تھا۔ اس کے بعد سے وہاں پر قریب ہر روز جو ہے شام کو بالکل بجلی نہیں رہتی، پورا اندھیرا چھایا رہتا ہے، تو لوگ جو ہیں وہ اپنے فون تک کو چارج نہیں کر پا رہے, اس لیے زیادہ تر لوگوں سے رابطہ بنا پانا بھی بڑا مشکل ہو رہا ہے. لیکن وہاں پر نہ تو بجلی ہے نہ پانی ہے. وہاں پر جو ہسپتال ہیں, سارے ہسپتالوں میں تقریباً 8,000 لوگ زخمی ہیں, جس کی چرچا بہت زیادہ نہیں ہو رہی ہے ذرائع ابلاغ میں. تقریباً 8,000 لوگ زخمی ہیں, اس میں ہزاروں لوگ مزید طور پر زخمی ہیں اور ان کا علاج نہیں ہو پا رہا ہے. وہاں پر بچے جو ہیں وہ آئی سی یو جو یونٹ ہے اس میں بجلی نہ ہونے کی وجہ سے کئی بچے جو ہیں وہ ہلاک ہو گئے ہیں, اور اس طرح کی ہلاکتیں مسلسل اور جو ان کی تعداد ہے وہ لگاتار بڑھ رہی ہے, کیونکہ وہاں انسانی سطح پر حالات بہت ہی برے ہو چکے ہیں.
ہریندر, جب یہ جنگ بندی ہوتی ہوگی تو تبھی لوگوں کو لاشیں دفنانے کا موقع ملتا ہوگا, وہ کیا اس میں ایک تو حیرت ہوتی ہوگی کہ اتنی تباہی ہو گئی, اوپر سے لاشیں دفنانے کا سلسلہ, پھر جنگ بندی قائم نہیں رہتی ہے, تھوڑی تھوڑی دیر بعد پھر حملہ ہوتا ہے, وہ کس طرح مینج کر رہے ہیں لوگ؟
دیکھیں, ایک تو بلاکیڈ کی وجہ سے غزہ جو ہے وہاں غزہ میں کوئی بھی سامان آ پانا یا سامان وہاں سے باہر بھیج پانا بالکل ناممکن سا تھا. وہاں پر ٹنلز, یہ جو سرنگ ہے, یہ سرنگ لوگوں نے بنانا ہی اس لیے شروع کیا جس سے کہ یہ ایک ماتر راستہ تھا کہ غزہ میں باہر سے کوئی سامان لایا جا سکے یا پھر باہر سامان بھیجا جا سکے. ایک خاتون سے میری بات ہوئی آج, ان کا کہنا تھا کہ ان کے پاس صرف ایک پیئر جوتے ہیں, اور وہ بھی جوتے جو ہیں وہ ٹنل کے ہی راستے آئے, اور وہی جوتے سے وہ 2 سال سے کام چلا رہی ہیں. ان کا کہنا یہ تھا کہ کوئی بھی ضروری سامان جو لوگوں کو چاہیے وہ صرف ٹنل کے ہی راستے آتا رہا ہے. حالانکہ اسرائیل کا دعویٰ رہا ہے کہ وہاں پر مسلسل اسرائیل جو ہے وہ ہیومینیٹیرین ٹرک بھیجتا رہا ہے, تو اس سے لوگوں کو ایک حد تک خوراک جو ہے اس کا انتظام ہوتا رہا ہے, لیکن باقی بھی ضروری چیزیں جو ہیں جینے کے لیے وہ لوگوں کو مہیا نہیں ہو پا رہا تھا, وہ صرف سرنگ کے راستے ہی ہو پا رہا تھا. اور اب جب اسرائیلی فوج جو ہے وہ سرنگوں کو تباہ کر رہی ہے, تو ویسے میں ہر چیز جو ہے وہ غزہ میں نہیں آ پا رہا, اور حالات جو ہیں وہاں لوگوں کے پاس کچھ نہیں ہے, اور اب تو خوراک بھی لوگوں تک نہیں پہنچ پا رہا ہے.
آپ کو لگتا ہے حماس کی لڑنے کی صلاحیت یا فائٹنگ کیپیسٹی ختم ہو گئی ہے؟
اگر دیکھیں آج ہی جس طرح سے حملے ہو رہے ہیں ادھر سے یہاں پر, آج اسرائیل کے جنوبی علاقے میں آج بھی کافی راکٹ جو ہیں وہ گرے ہیں. حالانکہ اسرائیل کی طرف سے یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ حماس اور باقی شدت پسند تنظیمیں وہاں کافی کمزور ہو گئی ہیں, لیکن جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں, جو یہاں پر زمینی جو حقیقت ہے وہ کچھ اور ہی دکھا رہی ہے, کیونکہ ادھر سے جو راکٹ حملے ہیں وہ بھی جاری ہیں, اور دوسری طرف یہ خود کش بمبار نے حملہ کیا, یعنی کہ ان کے جو کارکن جو زمین پر لڑائی کر رہے ہیں وہ بھی ابھی ایکٹیو ہیں. تو یہ کہنا ابھی بالکل صحیح نہیں ہوگا کہ وہ کمزور پڑ گیا. ہاں, وہ کمزور ضرور پڑا ہوگا, کیونکہ وہاں پر تقریباً 20,000 ٹن سے بھی زیادہ بارود کا استعمال کرتے ہوئے اسرائیل نے وہاں پر 2,000 عمارتیں جو ہیں وہ گرائی ہیں, اور کہا ہے کہ اس میں زیادہ تر عمارتیں حماس کے کارکن کے تھے.
یہ تھے یروشلم میں صحافی ہریندر مشرا, جو غزہ کی تازہ ترین صورتحال سے ہمیں آگاہ کر رہے تھے. اسرائیل اور غزہ کے درمیان جاری اس جنگ میں امریکہ کے کردار پر بہت بات ہو رہی ہے. آج ہم نے یہ جاننے کی کوشش کی ہے کہ اس جنگ کا امریکہ کی اندرونی سیاست پر کیا اثر ہو سکتا ہے. یہ جاننے کے لیے اب سے کچھ دیر پہلے میں نے امریکہ میں محکمہ دفاع کے سابق مشاورت کار اور دفاعی تجزیہ کار احسان احراری سے بات کی, اور ان سے پوچھا کہ سمجھا جاتا ہے کہ اسرائیل کے غزہ پر حملے کی امریکہ اس لیے حمایت کر رہا ہے کیونکہ غزہ سے اسرائیل پر راکٹ آ رہے ہیں. اس جنگ کو شروع ہوئے 4th ہفتہ ہو گیا ہے اور اسرائیل نے بھرپور بمباری بھی کی ہے, تو کیا ہم یہ سمجھیں کہ اسرائیل کے اہداف پورے ہو گئے ہیں؟
غزہ پہ جو حملہ رک نہیں رہا ہے اسرائیل کا, اس کی وجہ مین وجہ یہ ہے کہ حماس چاہتی ہے کہ اسرائیل اس کا بلاکیٹ ختم کرے, اور اسرائیل بالکل ڈیٹرمنٹ ہے کہ وہ بلاکیٹ ختم نہیں کرے گا. اس تعلق سے امریکن سیکرٹری آف اسٹیٹ کیری جو ہے انہوں نے کوشش کیا اسرائیل پہ دباؤ ڈالنے کی, مگر اسرائیل ان کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے. تو اس وقت جو ہے گفتگو ایجپٹ میں مصر میں ہو رہی ہے. اس تعلق سے کیری نے گئے تھے ملنے کے لیے قطر کے اور ترکی کے ریپرزینٹیو سے ملنے کے لیے, جو کہ حماس کے ریپرزینٹ کر رہے ہیں, مگر کوئی بریک تھرو نہیں ہوا اور پھر بمباری شروع ہو گئی اور راکٹ بازی شروع ہو گئی.
احسان صاحب, آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ حماس کی جو لڑنے کی صلاحیت ہے یا جو عسکری صلاحیت ہے وہ ختم ہو گئی ہے, آپ اس سے اتفاق کریں گے؟
میں سمجھتا ہوں ختم ہونا چاہیے, اس وشواس سے کہ حماس کے پاس کوئی اگر سپلائیز نہیں رہیں گی ان کے پاس تو کب تک لڑیں گے. تو اسرائیل یہی سوچ رہا ہے, اسرائیل کی سوچ یہی ہے کہ وہ بمبائی جاری رکھے, بلاسٹ جاری رکھے تاکہ حماس کو جو ہے موقع نہ ملے ری سپلائی کا راکٹس کی, اور اس درمیان میں جو اسرائیل تمام انڈر گراؤنڈ سرنگوں کو تباہ کر رہا ہے, اور اس طرح سے اسرائیل اپنے طور پہ پوری پوری کوشش یہ کر رہا ہے کہ حماس ایز اے رولنگ اینٹیٹی, ایز اے رولنگ پارٹی, اس کا جو ہے ختم ہو جائے. وہ میں نہیں سمجھتا ختم ہونے کے امکانات زیادہ ہیں, میں نہیں سمجھتا اس کے.
لیکن ایک طرف تو اسرائیل کی یہ کوششیں ہیں, دوسری طرف اس لڑائی سے فلسطین کے لیے اور خصوصاً حماس کے لیے دنیا بھر میں اور مسلمانوں میں خاص طور پر دیکھنے میں آ رہا ہے کہ ہمدردی بڑھ رہی ہے. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ امریکہ کے لیے سیاسی نقصان نہیں ہوگا؟
بالکل نقصان کی بات ہے, یہ سمجھ میں آتی ہے بات کہ امریکہ کو جو ہے اس سالوں سے, اسی لیے امریکہ کوشش بہت کر رہا ہے. مگر دیکھیے امریکہ کی سب سے بڑی کمزور یہ ہے کہ یہ جو پوسٹ عرب اسپرنگ کا جو زمانہ ہے جس میں عرب اسپرنگ عرب خوفناک خواب بن گیا, اس میں امریکہ کی قوت بہت کم ہو گئی وہاں پہ, اور اسرائیل کے اوپر امریکہ کا اثر بہت کم ہے. پریزیڈنٹ اوباما اور پرائم منسٹر نتنیاہو میں جو ہے کوئی خاص اچھے تعلقات نہیں ہیں. تو پریزیڈنٹ اوباما کا حال یہ ہے کہ چونکہ وہ اسرائیل کی سپورٹ کر رہے ہیں تو وہ عربوں میں بھی پاپولر نہیں ہے, اور اسرائیل بھی خوش نہیں ہے اسے. اسرائیل چاہتا ہے کہ وہ اندھا دھند ان کی بالکل بلائنڈ سپورٹ کرے, تو وہ نہیں کر رہے ہیں. تو یہ جو ہے یہ ایک اور وجہ ہے, مگر سب سے بڑی وجہ یہ ہے وہ سیز فائر نہیں جاری ہونے کی, کہ حماس چاہتا ہے کہ وہ بلاکیٹ ختم ہو, اور اسرائیل چاہتا ہے کنٹرول چاہتا ہے کہ حماس ایز اے رولنگ اینٹیٹی ختم ہو. تو اس میں فتح کس کی ہوگی؟ اس کے جو ہے بہت بربادی کے بعد, اموات کے بعد جو ہے اسرائیل کے جیتنے کے تھوڑے سے امکانات ہیں, مگر یہ جیت جس کو پائرٹ وکٹری بولتے ہیں انگریزی میں, وہ ہے اسرائیل کی جیت نہیں ہوگی بلکہ اور اسے اگر حماس ختم ہوئی سمجھیے بالفرض, میں نہیں سمجھتا حماس ختم ہوگی ایز اے رولنگ اینٹیٹی, جو دوسری جو جماعت آئے گی وہ اس سے بھی اور خطرناک رہے گی.
یہ تھے امریکہ میں مقیم تجزیہ کار احسان احراری, جو اسرائیل اور غزہ کے درمیان جاری جنگ سے امریکہ میں ہونے والے سیاسی نقصان پر بات کر رہے تھے. اس جنگ میں جہاں مختلف ممالک کی جانب سے جنگ بندی کی کوششیں کی جا رہی ہیں, وہیں کچھ ممالک کی جانب سے خاموشی کو تنقید کی نگاہ سے بھی دیکھا جا رہا ہے. ایسی صورتحال میں لاطینی امریکہ کے ممالک نے اسرائیل کی جانب سے غزہ پر حملے کی سخت الفاظ میں مذمت کی ہے. اس بارے میں مزید جاننے کے لیے اب سے کچھ دیر پہلے میں نے امریکہ میں مقیم صحافی اور بائیں بازو کی طرف جھکاؤ رکھنے والے تجزیہ کار ڈاکٹر منصور اعجاز سے بات کی اور ان سے پوچھا کہ لاطینی امریکہ کے وہ کون سے ممالک ہیں جو اسرائیل کی مذمت کرتے ہیں.
میرے خیال میں جنوبی امریکہ کے کافی ملکوں میں اسرائیل کی مذمت کی جا رہی ہے, اور بعض ممالک میں تو کافی سخت اقدامات لیے گئے ہیں. مثلا بولیویا میں اسرائیل کو ایک ٹیررسٹ اسٹیٹ قرار دے دیا گیا ہے, اور ارجنٹائن میں جو ہے وہ ڈبل شہریت جو تھی وہ اس کو کہا گیا ہے کہ وہ سرنڈر کی جائے. اور اس کے علاوہ آپ دیکھتے ہیں کہ ایون برازیل جو کہ سب سے بڑا ملک ہے, اس کی صدر کا بھی بہت سخت بیان تھا اس سلسلے میں اسرائیل کے بارے میں. تو میرے خیال میں یہ جو لاطینی امریکہ یا جنوبی امریکہ میں جو ایک ٹریڈیشن ہے اینٹی امریکہ اور اینٹی اسرائیل, وہ پرانی ہے.
اچھا.
اور وہ پرانی ہے اور اس کی وجوہات بہت سی ہیں. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ امریکہ کے بارے میں شکوک و شبہات ہیں وہ کافی گہرے ہیں, کیونکہ امریکہ کی پالیسیاں جو ہیں ان کا جبر لاطینی امریکہ پر بہت سالوں تک رہا ہے. اور دوسرے یہ ہے کہ چونکہ یہ ان میں سے اکثریت حکومتیں جو ہیں وہ لیفٹ کی ہیں, بائیں بازو کی حکومتیں ہیں, اور بائیں بازو کی حکومتیں جو ہیں وہ انسانی حقوق کے بارے میں زیادہ حساس ہیں, تو اس لیے بھی وہ فلسطینیوں کے حق میں آواز اٹھا رہے ہیں. تو یہ مسلمان ملک تو نہیں ہے, بلکہ مسلمان ملک تو اس وقت بہت کوئی اعلیٰ اکثریت مسلمان ملک کوئی اعلیٰ کردار ادا بھی نہیں کر رہے. ان میں سے اکثریت جو ہے وہ حماس کی مخالف ہے اور اس بنا پر وہ آواز بھی نہیں اٹھا رہے. لیکن جنوبی امریکہ اس لیے آج سے ممتاز ہے کہ وہ نامسلمان ہوتے ہوئے بھی آواز اٹھا رہے ہیں.
یہ تھے امریکہ میں مقیم صحافی اور بائیں بازو کی طرف جھکاؤ رکھنے والے تجزیہ کار ڈاکٹر منظور اعجاز، جو لاطینی امریکہ کے ممالک کی جانب سے اسرائیل کی مذمت پر ہم سے بات کر رہے تھے۔ آج سیربین میں اسرائیل اور غزہ کے درمیان جاری جنگ پر آپ نے مختلف تجزیہ کاروں کی رائے سنی۔ اس وقت اسٹوڈیو میں میرے ساتھ موجود ہیں لندن میں اسکول آف اورینٹل اینڈ افریقن اسٹڈیز کے سینٹر آف پیلسٹینین اسٹڈیز سے وابستہ طارق سلیمان۔ جی طارق، ہمارے سامعین کو یہ بتائیے کہ جس طرح حماس اس جنگ میں اسرائیلی بمباری کا شکار ہو رہی ہے، تو کیا عام فلسطینی اور حماس کے درمیان خلیج پیدا ہو سکتی ہے؟
اصل میں اگر ہم یہ دیکھیں نا کہ جب 2006 میں حماس الیکشن جیتا تھا تو اس کو صرف 36% سے 38% ووٹ ملے تھے۔ وہ ایک پلورالٹی کے کانٹیکسٹ میں تو الیکشن جیت گیا تھا، لیکن یہ کہنا کہ وہ ایک ڈومیننٹ فورس ہے تو یہ درست نہیں ہے۔ اس لیے اس کا زیادہ امکان ہے کہ اس وقت غزہ کے لوگ اور باقی فلسطینی بھی حماس کے ساتھ ہیں، اس لیے کہ وہ ایک جنگ میں ملوث ہے۔ لیکن حماس کی مسلسل ایک عسکری جارحیت کی ریزسٹنس کی وجہ سے جو حماس غزہ کے لوگوں کو سفر کرنا پڑ رہا ہے، اس کی وجہ سے میں یہ کہوں گا کہ جو اب اس جنگ سے پہلے وہ اس وقت لوئسٹ ایپ پہ تھے پاپولیرٹی کے، اب شاید یہ اس سے بھی نیچے چلے جائیں۔
اچھا، لیکن دوسری جانب غرب اردن میں جو فلسطینی ہیں، لگ رہا ہے کہ ان کی حمایت حماس کی طرف بڑھ رہی ہے، تو کیا اس کا ہم یہ مطلب لیں کہ محمود عباس کی مقبولیت کم ہو رہی ہے، حماس کی مقبولیت بڑھ رہی ہے؟
اصل میں یہ جو ریزسٹنس، یہ جو پروٹیسٹ ہو رہے ہیں ویسٹ بینک کے اندر، یہ پروٹیسٹ جو ہیں یہ صرف اور صرف حماس کی حمایت میں ہی نہیں ہو رہے۔ ویسٹ بینک کے اندر جو پروٹیسٹ ہیں، یہ پروٹیسٹ محمود عباس کی لیڈرشپ کے خلاف بھی ہیں، جہاں پہ یہ آکوپیشن کے خلاف ہیں۔ اس لیے ان کا یہ مطلب لینا کہ وہ صرف حماس کی حق میں ہیں، یہ درست نہیں ہے۔
اچھا، تو طارق، آپ کو یہ لگتا ہے کہ وزیر اعظم نتن یاہو اپنے اہداف اس جنگ میں حاصل کر پائے ہیں یا کر پائیں گے؟
نتن یاہو کا المیہ یہ رہا ہے کہ اس کے پیش نظر سب سے زیادہ چیز جو ہے وہ اس کی لیڈرشپ کو جو چیلنجز ہیں اس کا سامنا ہے، اور اسرائیل کے اندر کیا بلکہ تمام تجزیہ نگار جو اسرائیل کو بڑی گہری نظر سے دیکھتے ہیں، ان کے نزدیک یہ ہے کہ نتن یاہو ایک موسٹ ان ایڈونچرس لیڈر رہا ہے۔
اچھا،
اور یہ وار جو اس جس میں وہ ملوث ہو گیا ہے، وہ اس وجہ سے ملوث نہیں ہوا کہ وہ کرنا چاہتا تھا یا وہ ایڈونچرس تھا اسٹیج کے اوپر، بلکہ یہ وہ لیڈرشپ کے چیلنجز کی وجہ سے وہ اس کے اندر آ گیا،
اندرونی دباؤ،
بلکہ اس کو جو ہے پش کیا گیا اس کے اندر۔
اچھا اچھا،
اب اس صورتحال کے اندر نتن یاہو کے پاس کوئی ایگزٹ پالیسی نہیں ہے۔ اب اس کے پاس کوئی ایسا نتن یاہو کے پاس کوئی ایسے وار ایمز نہیں ہے جو پرسسٹنٹ ہو ڈے ون سے آج تک، وہ مسلسل تبدیل ہوتے رہے ہیں اور ہو رہے ہیں۔
اچھا،
کسی وقت اس کو بارڈرز پہ مکمل طور پر خاموشی چاہیے، اور کبھی اس کا یہ ہے کہ غزہ کو مجھے ڈی ملٹرائزڈ کرنا ہے، جو کہ وائبل آپشن نہیں نظر آتا آج کی صورتحال میں، اور کبھی اس کا یہ ہوتا ہے کہ مجھے ٹنلز کو مکمل طور پہ تباہ کرنا ہے۔ تو اس لیے یہ کہنا کہ اس کو وار ایمز اس کے حاصل ہو جائیں گے جب تک کہ وہ یہ ڈیفائن نہ کرے ایگزیکٹلی کہ وار ایمز ہیں کیا، جو کہ بدلتے رہتے ہیں، اس لیے میں یہ کہوں گا کہ اس صورتحال میں وہ جو بھی وار ایمز رکھے، اس نے اپنے آپ کو اتنا ریٹورک اس کے اندر لے آیا ہوا ہے کہ وہ وار ایمز اس کے حاصل نہیں ہو سکیں گے۔
اچھا طارق، یہ اسرائیل اور غزہ کے درمیان جاری جنگ میں کچھ ممالک نے بظاہر کوششیں کی ہیں جنگ بندی کی، ان ممالک کے کچھ اپنے اپنے اہداف بھی ہوں گے، مختصراً بتائیے گا۔
اصل میں حماس کے ساتھ سب سے بڑا المیہ یہ رہا ہے کہ اسرائیل حماس کو ایک آپ یہ کہہ لیں کہ سب سے بڑا مسئلہ اس تنازع میں بنانے میں کامیاب ہو گیا ہے۔ اس وجہ سے جو اسلامک ممالک یا مختلف ممالک اس وقت سیز فائر کے کانٹیکسٹ میں اپنی اپنی کوششیں کر رہے ہیں، وہ اصل میں اس لیے نہیں کہ ان کو حماس سے کوئی ہمدردی ہے، یا وہ اپنے آپ کو پوزیشن کر رہے ہیں۔ اس وقت یہ سعودی عربیہ، مصر اور یونائٹڈ عرب ایمیریٹس کی ایک پراکسی وار بھی ہے
جی
جو قطر اور ترکی کے خلاف پوزیشن ہو رہی ہے. اس لیے ایک طرف مصر کا جو ہے وہ پروجیکٹ ہے جس کے اندر مصر چاہ رہا ہے کہ میرے فریم ورک کے اندر اندر یہ سیز فائر ہو, اور دوسری طرف قطر اور ترکی ہیں.
بہت شکریہ. یہ تھے لندن میں اسکول آف اورینٹل اینڈ افریقن اسٹڈیز کے سینٹر آف پیلسٹینین اسٹڈی سے وابستہ طارق سلیمان. حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں.
خبریں اور موضوعات جو آپ کے لیے اہم ہیں,
شروع میں ہم کہتے ہیں ریزنیبل ٹارگٹ تو وہ تو آپ کو اچیو کر کے سو جائے گے آپ کے ساتھی جو ہیں, تو اس لیے ہمیں ان کو سٹریسڈ ہی رکھنا ہے.
قتل قتل ہے, یہ غیرت کے نام پہ کوئی قتل نہیں ہے.
اقسم باللہ العظیم ان احافظ مخلصا علی النظام الجمہوری وان احترم الدستور والقانون.
میرے لیے تو آنکھیں کھل رہی ہیں بیکاز میں پاکستان میں نہیں رہتی.
بے حد دلچسپ تجربہ ہے یہ.
تبصرے, تجزیے اور آپ کے خیالات.
ریاست پاکستان اور حکومت پاکستان کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ یہ دہشت گردی کی جنگ یہ طالبان نے جیتنی ہے یا حکومت پاکستان یا پاکستان کے عوام نے جیتنی ہے.
سعودی عرب کے لیے صرف اس وجہ سے نہیں کہ وہاں شیعہ اکثریت ہے, بلکہ اس وجہ سے کہ تیل کے بڑے بڑے ذخائر وہاں موجود ہیں.
حالات و واقعات سے آگاہی کے لیے سیربین اور جہنما سنا کیجیے.
اور اب کھیلوں کی خبروں کے ساتھ صبا ناز.
اسکاٹ لینڈ کے شہر گلاسکو میں جاری کامن ویلتھ گیمز کا آج نواں دن ہے. میڈلز کی دوڑ میں کبھی انگلینڈ تو کبھی آسٹریلیا سر فہرست رہا, تاہم آج انگلینڈ 126 تمغوں کے ساتھ پہلے نمبر پر ہے, جن میں سونے کے 45, چاندی کے 41 اور کانسی کے 40 تمغے شامل ہیں. دوسرے نمبر پر آسٹریلیا ہے جس نے مجموعی طور پر 114 تمغے جیتے ہیں. ادھر بھارت جو کل تک پوائنٹس ٹیبل پر چھٹے نمبر پر تھا, آج 47 تمغوں کے ساتھ پانچویں نمبر پر ہے. ویسے تو بھارت نے یہ تمغے جوڈو, شوٹنگ, ویٹ لفٹنگ, ریسلنگ, ایتھلیٹکس اور جمناسٹکس میں جیتے ہیں, لیکن بھارت نے شوٹنگ میں اب تک سب سے زیادہ 17 تمغے جیتے ہیں. کامن ویلتھ گیمز میں آج باکسنگ کے 52 کلو گرام کیٹیگری کے سیمی فائنل مقابلوں میں پاکستان کے محمد وسیم نے گھانا کے عبد العمر کو شکست دے دی ہے. ادھر مردوں کی ٹیبل ٹینس کے مقابلوں کے تیسرے راؤنڈ میں بھارت کے ہرمیت راجل کو سنگاپور کے جین زان نے مات دے دی. پاکستان اور سری لنکا کی کرکٹ ٹیموں کے درمیان دو ٹیسٹ میچوں کی سیریز کا آغاز 6 اگست سے ہو رہا ہے. پہلا ٹیسٹ میچ گال میں ہوگا, جبکہ دونوں ممالک کی کرکٹ ٹیموں کے درمیان 3 ون ڈے انٹرنیشنل پر مبنی سیریز 23 اگست سے شروع ہوگی. ادھر سری لنکا نے بھی پاکستان کے خلاف دو ٹیسٹ میچوں کی سیریز کے لیے 15 رکنی اسکواڈ کا اعلان کر دیا ہے. سری لنکا کی کرکٹ سلیکشن کمیٹی کی جانب سے اعلان کردہ اسکواڈ میں اینجلو میتھیوز کپتان جبکہ لاہرو تریمان نائب کپتان ہوں گے. اسکواڈ میں دنیش چندیمل اور اجانتھا مینڈس شامل نہیں ہوں گے. دونوں کو جنوبی افریقہ کے خلاف ٹیسٹ سیریز میں ناقص کارکردگی کا مظاہرہ کرنے پر ڈراپ کیا گیا ہے. بھارت کی کرکٹ ٹیم کے کپتان مہندر سنگھ دھونی کے مطابق بولر ایشانت شرما چوٹ کے باعث 7 اگست کو انگلینڈ کے خلاف اولڈ ٹریفرڈ میں شروع ہونے والے چوتھے ٹیسٹ میچ میں نہیں کھیل پائیں گے.
کھیلوں کی خبریں پیش کی سبا ناز نے. کہ ہندو برادری کی بھاری آبادی والے شہر عمر کوٹ میں گزشتہ رات دو تاجر بھائیوں کے قتل کے بعد برادری نے لاشوں کے ساتھ دن بھر دھرنا دیا ہے. اس رپورٹ کی تفصیل آپ سیربین میں آگے جا کر سن سکیں گے. یہاں پروگرام کے نصف پر وقت ہوا ہے اہم عالمی خبروں کے خلاصے کا, سنیے احمد رضا کی زبانی.
غزہ میں اگلے 3 دنوں کے لیے اعلان کردہ فائر بندی کی ناکامی کے بعد رفح میں اسرائیلی بمباری میں 35 فلسطینی جبکہ اسرائیلی فورسز پر خودکش حملے میں 2 اسرائیلی فوجی ہلاک اور 1 لاپتہ ہو گیا ہے. کراچی میں حکام کے مطابق ساحل سمندر پر نہاتے ہوئے ڈوب جانے والے اب تک 35 افراد کی لاشیں نکالی جا چکی ہیں. صوبہ سندھ کے ہی ضلع عمر کوٹ میں 2 ہندو تاجروں کے قتل کے خلاف آج ہندو اور مسلمان تاجروں نے ہڑتال کی. برطانیہ میں سائنسدانوں نے کینسر جیسی بیماریوں کے علاج کے طریقوں میں انقلاب برپا کرنے کی غرض سے 100,000 مکمل ڈی این اے کوڈز کا نقشہ تیار کرنے کے منصوبے پر کام شروع کیا ہے۔ تائیوان کے دوسرے بڑے شہر میں گیس کی تنصیبات میں سلسلے وار دھماکوں میں 24 افراد مارے گئے، 300 زخمی ہوئے، اور عالمی ادارہ صحت مغربی افریقہ میں ایبولا نامی جان لیوا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے $10 کروڑ کا منصوبہ شروع کر رہا ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ بھارتی فوج کے نئے سربراہ جنرل دلبیر سنگھ سہاگ نے کہا ہے کہ اگر پاکستان کی جانب سے لائن آف کنٹرول پر دوبارہ گزشتہ برس جنوری جیسا کوئی واقعہ پیش آتا ہے جس میں مبینہ طور پر ایک بھارتی فوجی کا سر قلم کر دیا گیا تھا تو اس کا بھرپور اور فوری جواب دیا جائے گا۔ اس سے پہلے فوج کے سابق سربراہ جنرل وکرم سنگھ نے عندیہ دیا تھا کہ اس مبینہ واقعے کا انتقام لیا جا چکا ہے۔ تفصیلات کے ساتھ دلی سے سہیل حلیم۔
بھارت کا الزام ہے کہ گزشتہ برس جنوری میں پاکستانی فوج کے ایک سرحدی دستے نے بھارتی حدود میں داخل ہو کر 2 فوجیوں کو ہلاک کر دیا تھا اور ان میں سے ایک کا سر کاٹ کر اپنے ساتھ لے گئے تھے۔ تب سے ہی دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات دوبارہ کشیدگی کا شکار ہو گئے تھے اور اسی تلخی کی وجہ سے مذاکرات کا عمل بھی رک گیا تھا۔ جنرل سہاگ نے کہا کہ اگر ایسا کوئی واقعہ دوبارہ پیش آتا ہے تو اس کا پوری شدت کے ساتھ بھرپور اور فوری جواب دیا جائے گا۔
tell you that our response to any such act will be more than adequate in future.
Thank you, sir. Thank you, sir.
And it will be intense and immediate.
انہوں نے جمعرات کو ہی اپنے عہدے کی ذمہ داری سنبھالی تھی اور آج آفس میں ان کا پہلا دن تھا۔ جنرل سہاگ سے یہ سوال ایک صحافی نے جنرل بکرم سنگھ کے اس بیان کے تناظر میں پوچھا تھا، جس کے بعد میڈیا میں یہ قیاس آرائی شروع ہو گئی تھی کہ کیا جنوری کے مبینہ واقعے کا انتقام لیا جا چکا ہے۔ جنوری 2013 میں جنرل بکرم سنگھ نے کہا تھا کہ ہم اپنی مرضی کی جگہ پر اور اپنی پسند کے موقع پر اس حملے کا جواب دیں گے۔ جنرل سہاگ کو چارج سونپنے کے بعد جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا یہ معاملہ اب ختم ہو گیا ہے تو انہوں نے جواب دیا کہ یہ کام کیا جا چکا ہے۔
It has been done. As I told you, please understand one thing.
ان کا کہنا ہے کہ یہ کام ہو چکا ہے۔ یہ کام مقامی کمانڈر کی سطح پر ہوتے ہیں، فوج کے سربراہ اس میں شامل نہیں ہوتے۔
During that incident, it was aimed at the operations at the tactical level, which have been undertaken.
تب سے ہی یہ قیاس آرائی جاری ہے کہ کیا جنرل سنگھ کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ جنوری کے مبینہ واقعے کا انتقام لیا جا چکا ہے، اور اگر ہاں تو پاکستان کی جانب سے کبھی کوئی رد عمل سامنے کیوں نہیں آیا۔ لیکن جنرل بکرم سنگھ کے بیان کی بنیاد پر وثوق کے ساتھ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ واقعی کوئی انتقامی کارروائی کی گئی ہے یا نہیں۔ جنرل سہاگ سے بھی جب اس ممکنہ جوابی کارروائی کی تفصیل پوچھی گئی تو انہوں نے صرف یہ کہا کہ اس بارے میں جنرل سنگھ پہلے ہی بتا چکے ہیں۔
My predecessor, the outgoing chief, General Bikram Singh has already conveyed yesterday.
جنرل سہاگ کی تقرری تنازع کا شکار رہی تھی اور کانگریس کی قیادت والی حکومت نے اپنے آخری دنوں میں ان کے نام کی تصدیق کی تھی، جس پر بی جے پی نے یہ کہتے ہوئے اعتراض کیا تھا کہ حکومت جلد بازی سے کام لے رہی ہے اور یہ فیصلہ نئی حکومت کے لیے چھوڑ دیا جانا چاہیے۔ جنرل سہاگ پر فوج کے سابق سربراہ اور وفاقی وزیر جنرل وی کے سنگھ نے کئی سنگین الزامات لگائے تھے، لیکن اقتدار میں آنے کے بعد بی جے پی نے واضح کیا تھا کہ وہ فوج کے سربراہ کی تقرری کا احترام کرے گی۔ سہیل حلیم، بی بی سی دلی۔
اور اب بھارت سے رخ کرتے ہیں پاکستان کا، جہاں صوبہ سندھ کے ہندو برادری کی بھاری آبادی والے شہر عمر کوٹ میں گزشتہ رات 2 تاجر بھائیوں کے قتل کے بعد برادری نے لاشوں کے ساتھ دن بھر دھرنا دیا۔ ان کا مطالبہ تھا کہ قاتلوں کی گرفتاری سے قبل آخری رسومات ادا نہیں کی جائیں گی۔ حیدرآباد سندھ سے علی حسن کی رپورٹ۔
سیٹھ ہیرا لال اپنے بھائی اشوک کے ساتھ اپنا کاروبار بند کر کے جمعرات کی رات کو گھر جا رہے تھے کہ عمر کوٹ شہر کے مصروف علاقے میں نامعلوم ملزمان نے انہیں گولیاں مار کر ہلاک کر دیا۔ علاقے کے پولیس اسٹیشن کے انچارج غلام حسین مشوری کہتے ہیں کہ ملزمان نے ان سے رقم نہیں چھینی، بس گولیاں مار کر فرار ہو گئے۔
ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کوئی ان کی دشمنی ہے یا کچھ ہے، ان کے پاس پیسے بھی تھے وہ بھی نہیں چھینے، وہ بھی مل گیا۔
برادری کے لوگوں نے احتجاج میں آخری رسومات ادا کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ عمر کوٹ کے ان تاجر بھائیوں کا تعلق مالی برادری سے تھا۔ برادری کی عمر کوٹ میں بھاری آبادی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والے رکن قومی اسمبلی لال مالک کہتے ہیں کہ برادری نے پیپلز پارٹی کے سینیٹر ہری رام کشوری لال کی یقین دہانی پر دھرنا ختم کر کے آخری رسومات شام کو ادا کر دی تھیں۔
تھوڑی دیر اس لیے ہوئی کہ ہماری کمیونٹی نے فیصلہ کیا تھا کہ ہم اس وقت تک آخری رسومات نہیں کریں گے جب تک جو ہے پولیس اکیوز کو گرفتار نہیں کر لیتی، لیکن سینیٹر پارٹی کے الزام جو ہمارے لیے قابل اعتبار قابل احترام ہے وہ آئے تھے اور انہوں نے شور کیا ہے کہ گرفتار کر لیا جائے گا۔
دورے قتل کی اس واردات کے خلاف ضلع عمرکوٹ اور ریگستانی علاقے میں ہندو اور مسلمان کاروباری افراد نے احتجاج میں اپنے کاروبار بند رکھے۔ عمرکوٹ کی 14 لاکھ افراد کی آبادی میں آدھا حصہ ہندو برادری کا بتایا جاتا ہے، اس کے باوجود برادری سے تعلق رکھنے والے امیر اور غریب لوگ آہستہ آہستہ بھارت منتقل ہو رہے ہیں۔ پاکستان میں ہندو برادری کی بھاری اکثریت سندھ میں رہائش رکھتی ہے جو مختلف وجوہات کی بنا پر مسلسل خوف کا شکار ہے۔
یہ تھے حیدرآباد سندھ سے صحافی علی حسن۔ پاکستان کے قبائلی علاقے کرم ایجنسی میں توری قبائل کی جانب سے شیعہ عالم دین کی علاقہ بدری اور مقامی عمائدین کی گرفتاری کے خلاف احتجاج کا سلسلہ بدستور جاری ہے۔ پشاور سے نامہ نگار رفت اللہ اورکزئی کی رپورٹ۔
توری قبائل قومی کمیٹی کے ترجمان حامد حسین حسینی نے بی بی سی کو بتایا کہ پارا چنار میں 4 دنوں سے احتجاج کا سلسلہ جاری ہے اور شہر کے 3 مقامات پر دھرنے دیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ قبائل کا مطالبہ ہے کہ پولیٹیکل انتظامیہ کی جانب سے جامع مسجد پارا چنار کے پیش امام علامہ محمد نواز عرفانی کے علاقہ بدر کے احکامات واپس لیے جائیں اور گرفتار کیے جانے والے قبائلی مشران کو بھی فوری طور پر رہا کیا جائے۔ انہوں نے بتایا کہ موجودہ پولیٹیکل انتظامیہ کو بھی فوری طور پر تبدیل کر کے ان کی جگہ ایماندار افسران کو تعینات کیا جائے اور شیعہ قبائل کی تنظیم متفقہ انجمن حسینیہ کو بھی بحال کیا جائے۔ ایک سرکاری اہلکار نے بی بی سی کو بتایا کہ مقامی انتظامیہ نے لوئر کرم سے پارا چنار تک مرکزی سڑک پر چیکنگ سخت کر دی ہے اور دھرنے میں شرکت کرنے والے افراد کو گرفتار کیا جا رہا ہے۔ ادھر لوئر کرم ایجنسی کے علاقے صدم آباد سنی قبائل نے پارا چنار میں جاری کشیدگی پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ جمعرات کو صدم اہل سنت والجماعت کی 6 سنی قبائل کا جرگہ منعقد ہوا جس میں تمام قبیلوں نے شرکت کی۔ جرگہ اراکین نے کہا کہ قبائلی علاقوں میں احتجاج اور دھرنوں سے مسائل حل نہیں ہوتے بلکہ اس سے الٹا کشیدگی میں اضافہ ہوتا ہے۔
پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کی وادی سوات میں واقع قدیم شہر وزیرہ، جسے آج کل بری کوٹ کہتے ہیں، میں کانسی کے دور سے لے کر آج تک مسلسل شہر آباد رہے ہیں۔ سکندر اعظم نے بھی اس شہر پر قبضہ کیا تھا۔ یہاں اسیری، بودھ مت، یونانی اور ہند یونانی لوگ آباد رہے ہیں۔ اطالوی حکومت کی جانب سے اس اہم شہر کی کھدائی کے لیے وسائل فراہم ہوتے رہے ہیں لیکن اگلے سال سے یہ ختم ہو جائیں گے۔ ماہرین آثار قدیمہ حکومت خیبر پختونخوا سے ان کھنڈرات کو محفوظ رکھنے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ سوات سے امبر شمسی کی رپورٹ۔
One tenth, yes.
So one tenth in terms of?
In terms of this plain area at the foot of the hill.
ڈاکٹر لوکا مریا اولیویری نے بڑی تیزی سے چٹان پر چڑھ کر مجھے قدیم شہر وزیرہ کے طول و عرض کے بارے میں بتایا۔ میں ہانپتی کانپتی ہوئی ان کے پیچھے پیچھے پہنچی۔ انہوں نے واضح کیا کہ ابھی تک وزیرہ شہر کا صرف 10% حصہ ہی کھودا گیا ہے، یعنی 10,000 square meters۔ ڈاکٹر اولیویری ایک اطالوی ماہر آثار قدیمہ ہے جو گزشتہ 30 برس سے وادی سوات میں کام کر رہے ہیں۔ ان کا خاص پروجیکٹ برصغیر کا سب سے وسیع ہند یونانی شہر پذیرہ ہے، جسے پہلی بار 1955 میں دریافت کیا گیا تھا۔ اس شہر کا ذکر یونانی تاریخ دانوں نے بھی اپنی کتابوں میں کیا تھا۔ سوات کے عجائب گھر کے ناظم فیض الرحمان نے اس شہر کی اہمیت کے بارے میں بتایا۔
بزیرہ ہے بریکوٹ کا پرانا نام، جو سکندر اعظم الیگزینڈر دی گریٹ 327 BC میں جب وہ آیا تھا تو آلریڈی یہ شہر تھی، ان کے ساتھ ہسٹورین تھے، تو انہوں نے سب سے پہلے اس شہر پہ قبضہ کیا، اس کے بعد اورا یا اوڈیگرام پہ انہوں نے قبضہ کیا۔ تو یہ بہت اہم جگہ ہے، سکندر اعظم کے پریزنس کو شو کرتے ہیں اور اس پہ پھر کھدائی شروع ہوگی، اٹالین نے شروع کی۔ تو تقریباً اہمینین پیریڈ سے لے کر ارلی اسلامک پیریڈ تک یہاں ایک مکمل پروفائل ہمیں ملتی ہے، تو تاریخی لحاظ سے بہت اہمیت کا حامل سٹی ہے۔
وزیرہ کی کھدائی کے لیے وسائل اطالوی حکومت 30 برس سے فراہم کرتی رہی ہے، تاہم اگلے سال سے حکومت پاکستان کو خود وسائل فراہم کرنے پڑیں گے۔ 25 سال سے ڈاکٹر لوگا کے ساتھ کام کرنے والے گائیڈ اور کارکن فضل عظیم کو حکومت پاکستان سے زیادہ امید نہیں.
پاکستان کے پاس میرے خیال میں پیسہ نہیں ہے, وہ خواہش اس کا بھی نہیں ہے, شوق اس کا بھی نہیں ہے, میرے خیال میں وہ نہیں کرتا ہے. اور جو پاکستان کے ساتھ سائڈ ہے وہ خراب ہے, متاثر ہے, اس طرح نہیں ہے. لوگا جو 5-10 کنال جگہ ہے اس کے لیے 5 چوکیدار اس نے رکھا ہے نا, اس کو 5 کو تنخواہ دیتا ہے. اور پاکستان کے پاس جو جگہ ہے اس کی 1-2 چوکیدار ہے, تنخواہ بھی زیادہ دیتا ہے چونکہ وہ ڈیوٹی نہیں کرتا ہے.
تپتی دھوپ میں ڈاکٹر لوگا اپنے کارکنوں کی نگرانی کر رہے ہیں. کام بند ہونے سے پہلے اس قدیم شہر کے باقیات کو محفوظ رکھنے کے لیے مٹی نکالی جا رہی ہے اور پانی کی نکاسی کی جا رہی ہے. گنے چنے کارکن ہی ہیں, جب باقاعدہ کھدائی ہوتی ہے تو 50 لوگ یہاں ہوتے ہیں. ڈاکٹر لوکا نے بتایا کہ اس شہر میں ابھی تک 2 رہائش گاہیں, کئی عبادت گاہیں اور چھوٹا قلعہ کھودا گیا ہے. اس کے علاوہ کانسی کے دور سے لے کر سوات میں اسلام کے ابتدائی زمانے تک کے کچھ نوادرات میں سے بدھ متوں کے بت, سینکڑوں مٹی کے برتن اور ان کے ٹکڑے اور زیورات ملے ہیں, جن کی نمائش سوات کے عجائب گھر میں کی گئی ہے. مگر 30 برس کیوں لگے, اس پر انہوں نے بتایا. وہ کہہ رہے ہیں یہاں 7 تہذیبوں کے شہروں کے آثار ملے ہیں جو تہ در تہ ایک دوسرے کے اوپر بنے ہوئے تھے, اور ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جن کا جزوی طور پر نقصان ہوا تھا اور شہر بڑھنے کے ساتھ ساتھ ٹیلا سا بنتا گیا. تو اگر آپ کو سائنسی بنیادوں پر کام کرنا پڑے تو ہر تہ کی الگ سے کھدائی کرنی پڑتی ہے, ہر پہلو کا ریکارڈ رکھنا پڑتا ہے. ان کا مزید کہنا تھا کہ علم آثار قدیمہ ایسا سائنس ہے جس کے لیے دنیا بھر میں وسائل کی کمی رہتی ہے. جس زمین پر وزیرہ شہر کے باقیات موجود ہیں, اس پر اطالوی حکومت سوات کے 4 زمینداروں کو کرایہ دیتی رہی ہے. ڈاکٹر لوکا کہتے ہیں کہ وقت آ گیا ہے کہ اس اہم مقام کو محفوظ رکھنے کے لیے زمین خریدی جائے. سوات عجائب گھر کے ناظم فیض الرحمان
کہ ہمارے ساتھ کچھ سائٹ ایسے اسٹیٹ پراپرٹی ہے, کچھ ہمارے ساتھ پرائیویٹ پراپرٹی ہے. جہاں تک وزیرہ کا تعلق ہے تو اب پریزنٹ حال میں بھی اٹالین کے انڈر ہے, ان کے اس کے چوکیدار اس پہ کام کرتے ہیں, ان کو وہ لیز دیتے ہیں. لیکن فارچونیٹلی ہمارا چیف منسٹر صاحب پرویز خٹک صاحب یہاں آیا تھا سنو فیسٹیول کے سلسلے میں مالم جبا, تو انہوں نے ڈائریکٹرز ایشو کی ہے کہ جتنی بھی آرکیولوجیکل سائٹس ہیں جس کی زمین خریدنی ہے تو اس کے لیے ایک ماسٹر پلان بنائے جائے, اور اس کے لیے انہوں نے پیسے مختص کیے ہیں. بہت جلد انشاءاللہ اس کو ہم ایکوائر کر لیں گے, ابھی اس کے ایکوزیشن پروسیس ہم نے شروع کرنا ہے.
ماہرین آثار قدیمہ کا کہنا ہے کہ شہر کے ٹوٹے ہوئے اینٹوں کے خد و خال سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ 2400 سال پہلے زلزلے کی وجہ سے شہر خالی ہو گیا تھا. خدشہ یہ ہے کہ 1 سال بعد اگر حکومت خیبر پختونخوا نے زمین نہ خریدی یا وسائل نہ ہوئے تو 30 سال کی محنت ضائع ہو سکتی ہے. امبر شمسی, بی بی سی, سوات.
ان کھنڈرات کا پاکستان کے تاریخی تناظر میں کیا تسلسل ملتا ہے, یہ جاننے کے لیے بی بی سی اردو کی سبا اعتزاز نے تاریخ دان ڈاکٹر ازا خان سے بات کی.
ہماری یہ کہنا بالکل غلط نہیں ہوگا کہ ہماری گورنمنٹ کی پرائیورٹیز میں سے اٹس ناٹ ون آف دیم. انڈیپینڈنٹ ریسرچرز, ہسٹورینز کو پروموٹ نہیں کیا جاتا, انکریج نہیں کیا جاتا. بہت سے بیوروکریٹک اس طرح کے پروسیجرز ہیں جس کی وجہ سے ریسرچرز اور ہسٹورینز ڈسکریج ہوتے ہیں اس کو کرنے کے لیے. فنڈنگز کا بہت بڑا ایشو ہے, اور ہم کوئی اس طرح کا ایک کوئی میکانزم بنا لیں کہ جو انڈیپینڈنٹ ریسرچرز, ہسٹورینز, آرکیولوجسٹس ہیں وہ ڈپارٹمنٹ آف آرکیولوجی کے ساتھ مل کے کچھ کر سکیں, ان کی کلیبوریشن کے ساتھ, ان کے اپروول کے ساتھ کچھ کر سکیں.
پاکستان میں موہنجودارو اور ہڑپا جیسے کہ آپ نے کہا, اس کے علاوہ بھی بہت ہی جگہوں پر قدیم معاشروں کے آثار ملے ہیں جیسے کہ مہر گڑھ, تاہم ان جگہوں کی طرف بہت توجہ نہیں ہے, اس کی کیا وجہ ہے؟
وجوہات اس کی اگین دیکھیں کہ ملک کے سیاسی حالات اور طرح کے ہیں, اور چیزوں پہ دھیان کافی ہیں. سو ٹوریزم آل ٹوگیدر نگلیکٹڈ ایک سیکٹر ہے. اگر آپ ایک مطلب گورنمنٹ کوئی انیشیٹو لے, یا ایون بہت سی نان گورنمنٹل آرگنائزیشنز ہیں جو کہ اس چیز پہ کام کرنا چاہتی ہیں اور وہ کر بھی رہی ہیں, لیکن گورنمنٹ کی پیٹرنیج اگر ان کو پراپرلی مل جائے, ان کو ایکسیس وہاں تک مل جائے, تو دیکھیں آپ لاجنگ سے لے کے آپ کیا, آپ موہنجودڑو دیکھ لیں, آپ ہڑپا دیکھ لیں, آپ کوئی سمر میں, کوئی ونٹر میں, کوئی کسی خاص اسپیسیفک سیزن میں کوئی فلائٹس رکھ سکتے ہیں ڈیلی بیسس پہ, کوئی گائیڈ میپ, کوئی ایسے ٹریول ایجنٹ कोई इस तरह का गाइडेड टूर रख सकते हैं, लेकिन इसकी प्रमोशन पे, इसकी प्रिजर्वेशन पे कोई खास तवज्जो नहीं दी गई, कोई पब्लिसिटी नहीं है। स्टूडेंट्स को एंगेज करें आपके कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में, आप इन चीज़ों को अपने सिलेबस में ऐड करें, उनको अवेयरनेस दें, तो आपकी ये साइट्स ना सिर्फ प्रिजर्व होंगी क्योंकि इसके ऊपर नेशनल इंटरनेशनल फोकस होगा, बल्कि आप उससे फंड्स भी जनरेट कर सकते हैं जो टूरिस्ट वहां पे आएंगे।
कुछ लोगों का ये भी ख्याल है कि इस खत्ते में इस्लाम आने से पहले की तारीख को नजरअंदाज कर दिया जाता है, क्या ये तासुर दुरुस्त है?
बिल्कुल, आई बिलीव दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट, ये बिल्कुल तासुर सही है। हम अपने घरों में, अपने कुर्बो जवार में देख लें, तो इवन अगर आप देखें 70 की दहाई से पहले जो आपको सिलेबस पढ़ाया जाता था उसमें ये इन सिविलाइजेशंस का जिक्र था, इन सारी साइट्स का जिक्र था, लेकिन 70 की दहाई के बाद आहिस्ता आहिस्ता हमारी गवर्नमेंट्स चेंज होती रहीं और हमारा फोकस और तरह का होता रहा, तो उसके अंदर इवन हम लोगों को सिलेबस में ये बताया जाता था, टीचर्स ये करते थे, बताते थे कि ये काफिरों की तहजीब है, ये हमारी तहजीब नहीं है। सो आपको, आपका अगर इंटरेस्ट है तो आपको भी उस तंग नजरी से देखा जाता है कि शायद आप इस्लाम के बरखिलाफ कुछ करने जा रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है, ये आपकी एक कॉमन हेरिटेज है, आपका एक सकाफती विरसा है। सो इसमें रिलीजन का ताल्लुक एज सच नहीं होना चाहिए, क्योंकि कोई भी रिलीजन एक्सट्रीमिज्म की तरफ आपको नहीं लेके जाता, पीस और हार्मनी का ही दर्स देता है।
डॉक्टर इज़ा खान से बात कर रही थी सबा एतजाज।
वो खबरें और मौजूदात जो आपके लिए अहम हैं।
शुरू में हम कहते हैं रीजनेबल टारगेट, तो वो तो आपको अचीव करके सो जाएंगे आपके साथी जो हैं, तो इसलिए हमें उनको स्ट्रेस्ड ही रखना है।
कत्ल कत्ल है, ये गैरत के नाम पे कोई कत्ल नहीं है।
اقسم بالله العظيم ان احافظ مخلصا على النظام الجمهوري وان احترم الدستور والقانون
میرے لیے تو آنکھیں کھل رہی ہیں بیکاز میں پاکستان میں نہیں رہتی
بے حد دلچسپ تجربہ ہے یہ
تبصرے تجزیے اور آپ کے خیالات
ریاست پاکستان اور حکومت پاکستان کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ یہ دہشت گردی کی جنگ یہ طالبان نے جیتنی ہے یا حکومت پاکستان یا پاکستان کے عوام نے جیتنی ہے
سعودی عرب کے لیے صرف اس وجہ سے نہیں کہ وہاں شیعہ اکثریت ہے بلکہ اس وجہ سے کہ تیل کے بڑے بڑے ذخائر وہاں موجود ہیں
حالات و واقعات سے آگہی کے لیے سیربین اور جہانما سنا کیجیے
اور اب پیش خدمت ہے ہفتے وار سلسلہ کھیل کے میدان سے پیش کر رہے ہیں ظہیر الدین بابر
گچ پانے لگے تھے کہ ہاں پاکستان کے لیے کھیلنا ہے
ویپن سب سے ضروری ہے اور ویپن آپ اپنا لیں گے تو وہ تو بہت کوسٹلی ہے
ٹف سیریز ہوگی ایک بہت کڑا مقابلہ ہوگا
اسکاٹ لینڈ کے پاکستانی نژاد بولرز کا ریسٹورینٹ چلانے سے قومی ٹیم تک کا سفر کامن ویلتھ گیمز میں بھارتی نشانہ بازی سب سے سیدھی اور پاکستانی کرکٹ ٹیم کا دورہ سری لنکا ذرا الگ کھیل الگ میدان سے شروع کرتے ہیں کھیل ہے لان بالز اور عموماً گھاس کا میدان ہوتا ہے ایک کنارے پر چھوٹی گیند رکھی جاتی ہے اور دوسرے کنارے سے بڑی گیند کو چھوٹی کے جتنے قریب جو لے آتا ہے اتنا بڑا کھلاڑی ہوتا ہے پاکستان میں اس کا وجود نہ ہونے کے برابر ہے البتہ ایک 4 رکنی ٹیم نے گلاسکو کے کامن ویلتھ گیمز میں پاکستان کی نمائندگی کی 3 کھلاڑی ایوب قریشی مظاہر علی شان اور رانا مقصود گلاسکو ہی کے پاکستانی نژاد شہری جبکہ خیبر پختونخوا کے محمد شہزاد وہاں پی ایچ ڈی کرنے گئے کامن ویلتھ گیمز میں اس ٹیم نے جیتا تو کچھ نہیں لیکن لان بولز کو نئی پاکستانی نسل میں عام کرنے کا عزم رکھتی ہے یہاں تک کہ گلاسکو میں اپنے پاکستانی ریسٹورنٹ کے کھانوں کے نام بھی کھیل کے نام پر بدل ڈالے بی بی سی گلاسکو کے اسٹوڈیو سے 3 کھلاڑیوں سے بات ہوئی پہلے تو ایوب قریشی سے پوچھا کہ لان بولز کے لیے ان کی ٹیم بنی کیسے
آسٹریلیا میں کوئی ٹورنامنٹ ہوا تھا پاکستان گئے تھے ادھر نئی گیم ہے نا ان کے لیے دے ڈن نو ان کو معلوم تھا کہ رولز ریگولیشن کڈنٹ کمپیٹ اور ان کو کچھ یو نو وہ ادھر سے اسکاٹش ٹیم بھی گئی تھی انہوں نے کہا کہ ان کا پرفارمنس دیکھا ہوگا نا انہوں نے کہا کہ ادھر گلاسگو میں 2 پاکستانی ہیں وہ بولنگ کو کرتے کرتے 20 سال سے اوپر ہو گئے ہیں اور وہ کوالیفائڈ اسکاٹش کوچز بھی ہیں ہمیں تو معلوم نہیں تھا کہ پاکستانی لون فیڈریشن ہے یا نہیں ہے ہم نے ان کو ای میل بھیجا دیکھو ہم اسکاٹش کوچز ہیں جب آپ کی ٹیم کامن ویلتھ میں آئے گی ہم آپ کو تھوڑی سی ٹیکنیک دکھائیں گے کھیلنے کے لیے اور آپ ہمارا جو کلب ہے آپ یو کین یوز دیٹ آپ یوز کر سکتے ہیں کہ ٹریننگ پرپز کے لیے اچھا جب انہوں کا ایک افیشل ادھر ہی رہتا ہے نا, تو جب انہوں نے دیکھا ہم کھیل رہے تھے نا, انڈور بولنگ کر رہے تھے نا, میں تو مظاہر, تو انہوں نے کہا کہ یار آپ ہم پاکستان کے لیے کیوں نہیں کھیلتے ہیں. اس وقت تو علی تو گر گیا تھا نیچے, اس کو گشک پہنے لگے تھے کہ ہاں پاکستان کے لیے کھیلنا ہے.
صحیح,
تھوڑا سا پانی چھٹکا تو پھر انہوں کو ہوش آئی.
تو علی آپ خاموش ہیں, سچ کہہ رہے ہیں؟
نہیں بس یہ کبھی سچ تو بولتا نہیں ہے نا, میں کہ چلو اس کو بولنے دے دو تو اچھی بات ہے. نہیں
صحیح. شہزاد آپ پی ایچ ڈی کرنے گئے وہاں, تو یہ بالنگ کہاں سے سیکھ لی اور کیوں شوق ہوا؟
اصل میں میں ادھر جس ہاسپٹل میں کام کرتا ہوں تو وہ بہت قریب ہے اس کیلون گرو لان بالنگ سینٹر, جس پہ ابھی یہ ہرسٹ وینیو جو ہے یہ اس وقت بن رہا تھا, اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ یہ کس چیز کے لیے, تو انہیں کہ لان بالنگ, اور اس کا تو ہر صبح جاتے ہوئے میں ان کو دیکھ رہا ہوتا ہوں, تو اس سے تھوڑی سی دلچسپی پیدا ہو گئی. پھر ہمارے گھر کے ساتھ ہی ایک بالنگ سینٹر ہے, تو وہاں پہ اوپن ڈے تھا, ادھر گیا دو تین بال پھینکے, تو وہ کوچ کہہ رہا تھا کہ آپ تو بالکل نیچرل بولر ہو, آپ نے پہلے کبھی کھیلے؟ میں نے کہا نہیں, یہ تو پہلی دفعہ ہے اسی طرح. تو اس نے کہا آپ کھیلتے کیوں نہیں فن کے لیے؟ میں نے کہا بس پارٹ ٹائم میں اسی طرح کبھی کبھی آتا جاتا رہا.
آپ نے کوئی ڈشز بھی تیار کی کامن ویلتھ گیمز کے لیے؟
آرڈینری پاکستانی کوزین ہوتی ہیں, اور
پاکستانی مرچیں گھی اس طرح کی ڈشز ہوتی ہیں, یا کچھ الگ بنایا آپ نے؟
اس میں ایک ہے جیسے اب اپنا بنا لام ہو گیا,
تو بھنا گوشت,
ہاں جی ہاں جی, تو ہم نے اس کا نام لون بنا رکھ دیا, تو اس کا لون بنا بنا کے اس کا نا ایک ڈش ہم لوگوں نے انوینٹ کر دی.
کورما ڈش ہوتی ہے, ہم نے کورما ویلتھ بنا دیا ایز ان کامن ویلتھ.
کوئی ٹیبل ٹینس, کوئی بیڈمنٹن, سبزی نہیں بنائی کیا؟
نہیں نہیں, کیونکہ ہم تو ایسوسیٹڈ ود بولنگ کے ہیں نا, تو ہم تو بولنگ پہ کنسنٹریٹ کریں گے نا.
ہمارے پاس ایک ڈش ہے, اس کو کہتے ہیں گاندھی کا بدلہ, گاندھی ریونج. اچھا, وہ سب 100% مرچوں کی بناتے ہیں, کھانے سے پہلے وہ اس کا ڈسکلیمر فارم سائن کراتے ہیں کہ یہ مر نہ جائے.
اچھا, تو یہ سبزی ہے, دال ہے, گوشت ہے, کیا یہ
اس میں کوئی بھی لے لے, سبزی میں بھی بن سکتی ہے, گوشت میں بھی بن سکتی ہے.
لان بالز جو ہیں وہ تو ریسلنگ کی طرح نہیں ہے کہ اس میں گاندھی کا بدلہ چکانے کا موقع ہو یا اس طرح کی کوئی ڈش بنانی پڑے؟
نہیں وہ تو نہیں ہے, مگر وہ گوئنگ بیک ٹو دی روٹس جہاں سے یہ شروع ہوا, یا جیسے پارٹیشن ہوئی یہ ہوا, مثلا گاندھی کا نیم تو زیادہ مشہور ہے نا, گورو کو گاندھی کا زیادہ پتا ہے بنوزوس کا, تو اس وجہ سے وہ اس کا
گاندھی ریونج
کر دیا کہ گاندھی صاحب اپنا ریونج لے رہے ہیں ابھی.
شہزاد آپ سوابی سے, یہاں پہ جب گھر میں دوستوں کو رشتہ داروں کو بتاتے ہیں انہیں کوئی سمجھ آتی ہے لان بال کیا آپ کھیلتے ہیں اور کہاں آپ پہنچے؟
ان کو تو ابھی تک سمجھانا بہت مشکل تھا, کیونکہ ان کو کرکٹ کی زبان میں آپ کو سمجھانا ہوتا ہے, کیونکہ کرکٹ زیادہ مشہور ہے, تو ہر ایک گیم سے یا کرکٹ یا ہاکی یا فٹ بال ان کے طریقے سے بتانا پڑتا ہے.
پانچ میچ کھیلے, پانچوں کے پانچوں ہارے, آگے کھیلتے رہیں گے؟
جی ہاں, کیوں نہیں, ابھی یہ جو سٹارٹ ہے نا, کیونکہ جب ہم آسٹریلیا کے ساتھ کھیلے تھے نا, ہماری پہلی گیم تھی نا, دے آر دی ورلڈ چیمپئن اوور اینڈ اوور اگین. ہم تو جاتے نا کلب لیول میں کھیلتے تھے, اور کلب لیول میں 100 بندہ آ جاتا تھا, 200 آ جاتے تھے, ٹھیک ہے نا, دیکھنے کے لیے, ٹھیک ہے نا. ادھر تو ہزاروں سے کیمرہ مین بھی ادھر ہی تھے, میڈیا والے بھی ادھر تھے, اور آڈینس بھی بہت تھا, وہ جو پریشر ہے نا ہم سوک نہیں کر سکے.
شان, جب آپ کو پہلی دفعہ پیشکش کی گئی کہ کیوں نہ پاکستان کی طرف سے کھیلیں, پتہ چلا آپ گر گئے اور گھبرا گئے, تو اب کوئی کانفیڈینس آیا, کوئی اعتماد آیا کہ آگے بڑھنا ہے؟
نہیں, میرا اعتماد تو یہ گیموں سے پہلے ہی کافی ہائی تھا. میں کلب چیمپئن شپ 2 جیت چکا ہوں, اور گلاسگو کی جو ڈسٹرکٹ چیمپئن شپ ہے وہ میں جیت چکا ہوں, سو میرا کانفیڈنس تو ہائی تھا. مگر جن پلیئروں کے ساتھ آپ کھیل رہے ہیں نا, جیسے ایوب صاحب نے کہا کہ وہ تو پروفیشنل ہیں, ٹھیک ہے نا, ان کی جاب ہی یہ ہے, دے آر گورنمنٹ فنڈیڈ اینڈ دے ورک اور پلے 24/7, ٹھیک ہے نا, اور ویئر ایز وی آر پارٹ ٹائمرز, سو ان کے ساتھ کمپیٹ کرنا, یو نو, اٹس نو ریئلی فیئر. بٹ جیسا ہم لوگوں نے پرفارم کیا, آئی تھنک ایکسپیکٹیشن سے زیادہ ہم لوگ نے ان کے خلاف پرفارم کیا, اور وی آر کوائٹ ہیپی ود دیٹ.
جیتے نہیں تو کیا, خوشی تو ہے, کیوں نہ اب کچھ جیت کا ذکر ہو جائے. اسکاٹ لینڈ کے شہر گلاسکو کے کامن ویلتھ گیمز میں کبھی انگلینڈ تو کبھی آسٹریلیا میڈلز کی مجموعی دوڑ میں نمبر 1 کے لیے ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچ رہے ہیں, لیکن ایک کھیل ہے جس میں بھارت گولی کی طرح آگے نکلا ہے. شوٹنگ یعنی نشانہ بازی میں اب تک سب سے زیادہ 17 میڈلز جیتے ہیں. دلی سے سہیل حلیم نے کھوجنے کی کوشش کی کہ جب گولی نشانے پر مارنے میں بھارت تاج برطانیہ کی سابق اقوام میں سب سے آگے ہے, تو سب سے زیادہ میڈل ہی کیوں, سارے کیوں نہیں؟
ابھینو بندرا ہیز ون انڈیا اٹس تھرڈ گولڈ میڈل.
ابھینو بندرا, سنجیو راجپوت, مانوجیت سندھو, گگن نارنگ, لجا گوسوامی سب شوٹنگ میں تمغے حاصل کرنے کے بعد سرخیوں میں ہیں, لیکن شاید ان سب سے زیادہ حیرت انگیز کارنامہ ملائکہ گوئل کا ہے, جن کی عمر صرف 16 سال ہے. 10 میٹر کی ایئر پسٹل شوٹنگ میں سلور میڈل جیتنے کے بعد اب ان کی نگاہیں عالمی چیمپئن شپس پر ہیں.
جب وہاں سے چلی تھی تو ڈیٹرمنیشن بہت تھا میرے میں کہ مجھے اچھا کرنا ہی ہے, بیکاز میرے بارے میں نہیں ہے, یہ پورے انڈیا کے لیے ہے.
لیکن شوٹنگ ایک انتہائی مہنگا کھیل ہے اور عام تاثر یہ ہے کہ صرف وہ لوگ ہی کامیاب ہو پاتے ہیں جو یا تو خود اپنے اخراجات اٹھا سکیں یا انہیں مسلح افواج کی سرپرستی حاصل ہو. شوٹنگ کے کوچ فاروق پٹھان مغربی اتر پردیش میں ایک اکیڈمی چلاتے ہیں, کسی شہر میں نہیں بلکہ ایک چھوٹے سے گاؤں میں. وہ کہتے ہیں کہ غیر ملکی اسلحہ بہت مہنگا ہونے کی وجہ سے بہت سے نشانے باز اپنی منزل تک نہیں پہنچ پاتے.
ویپن سب سے ضروری ہے, اور ویپن آپ اپنا لیں گے تو وہ تو بہت کوسٹلی ہے, تو کیونکہ جو غریب لوگ ہیں وہ کہاں سے خریدتے ہیں, وہ تو بےچارے ہمارے یہاں پہ شیئر کر کے ہی کرتے ہیں.
اس گاؤں سے کئی بڑے شوٹر نکلے ہیں. یہاں گاؤں کی لڑکیاں پسٹل کے بجائے اینٹ اٹھا کر ہولڈنگ اور بیلنس کی پریکٹس کرتی ہیں. لیکن بین الاقوامی سطح پر انڈین شوٹرز کی کامیابی کے بعد نوجوان نسل میں ایک نیا جذبہ ہے.
سرکار کچھ دے, بچہ آگے بہت شوٹر نکل سکتا ہے, بہت اس دیش کا نام ہو سکتا ہے.
لیکن انڈیا میں ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اسپورٹس فیڈریشنز پر کھلاڑیوں کے بجائے سیاستدانوں کا قبضہ ہے. ہر بڑے مقابلے کے بعد بہتر سہولیات فراہم کرنے کے بلند و بانگ وعدے تو کیے جاتے ہیں, لیکن زمین پر زیادہ فرق نظر نہیں آتا.
اور اب وہی کھیل جس میں جیت کا سب کو انتظار رہتا ہے. کرکٹ میں پاکستانی ٹیم سری لنکا کے دورے پر جانے کو ہے. دو ٹیسٹ میچوں کی سیریز کا آغاز 6 اگست سے, جبکہ ٹور میں 3 ون ڈے انٹرنیشنل پر مبنی سیریز 23 اگست سے شروع ہوگی. دونوں ٹیموں کو ناپنے تولنے میں کمنٹیٹر لینا موئن نے مدد دی.
ینگ سائیڈ ہے, اس میں کافی ینگسٹرز ہیں. عمر اکمل کو دوبارہ پک کیا گیا, وہاب ریاض کو لایا گیا. وہاب ریاض کی پیس اچھی ہے, عمر اکمل بیٹنگ اچھی کریں اور مصباح بڑی اچھی کپتانی کریں تو اچھی سیریز ہوگی, کلوز سیریز ہوگی, اچھے میچز دیکھنے کو ملیں گے انشاءاللہ.
عمر اکمل کا آپ نے کہا کہ 3 سال بعد وہ آئے ہیں ٹیسٹ کی ٹیم میں واپس, اسی طرح یونس خان ریٹائر ہوئے اب واپس آ رہے ہیں, وہاب ریاض نے بھی خاصے عرصے سے بالنگ نہیں کرائی, 6 ماہ کے بعد پاکستان کی ٹیم کھیلنے جا رہی ہے, تو کچھ زنگ آلود سا سکواڈ اور ماحول نہیں ہے؟
یقیناً تھوڑا سا زنگ آلود جیسے آپ نے کہا وہ تو ہے وہ, لیکن اس کے بعد دیکھیں پاکستان جو ہے یہاں پہ ڈومیسٹک کرکٹ بھی ہوتی رہی ہے, یہ لڑکے پروفیشنل کرکٹرز ہیں. یونس خان کا آپ نے نام لیا تو پاکستان کے بہترین بیٹسمین میں سے ایک ہیں, اور بڑا یہ موقع ہے ان کے لیے کہ شاید وہ میاں داد کے اسکور جو ہائیسٹ ان کے رن ہیں ہسٹری میں 8000 کچھ, اس کو وہ کراس کر جائیں اگر سال ڈیڑھ اچھا کھیل جائیں. اسی طرح عمر اکمل کے لیے بڑا اپنے آپ کو موقع ہے یہ شاندار کہ وہ ٹیسٹ لیول میں اپنے آپ کو جو ہے منوا سکیں. وہاب ریاض کے لیے واپسی کرنے کا اس لیے کہ وہاب ریاض کے پاس خدا داد سپیڈ ہے, بہت موقع ان کو مل چکے ہیں اور وہ اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ کیریئر میں شاید ان کو اب اور موقع نہیں ملیں گے اپنے آپ کو منوانے کے اور پاکستان کے لیے لمبی کرکٹ کھیلنے کے.
دوسری طرف اگر جائیں تو سری لنکا نے ابھی جنوبی افریقہ سے ہاری ہے سیریز, تو آپ سمجھتی ہیں کہ سری لنکا ایک ٹف قسم کا کم بیک کرنے کی کوشش کرے گا؟
دیکھیں ویسے سری لنکا اپنے گھر میں بیک یارڈ میں بڑی ڈیفیکلٹ مشکل ٹیم ہے. پچھلی جو سیریز ہے سری لنکا میں 1-0 پاکستان ہار چکا ہے, تو یقیناً ہمیں یہ سب کو پتا ہے کہ آسان نہیں. ان کے پاس ہرات ہیں جو کہ پاکستان کو ہمیشہ تنگ کرتے ہیں بولنگ کے ڈپارٹمنٹ پہ, پھر ان کے پاس سنگاکارا اور جے وردنے ہیں, میتھیوز خود بہت زبردست بیٹسمین ہے, تو ٹیم تو ان کی بڑی اچھی ہے. سلوا ان کے پاس نئے بیٹسمین آئے ہیں, پریرا ان کے پاس بولر ہیں, تو بڑی ٹف ٹیم ہوگی. لیکن پاکستان بھی دوسری جانب بڑی مضبوط ٹیم ہے, اور مصباح کے جو کپتانی میں وہ پاکستان جو ہے بڑا اچھا جیل کرتی ہے, اپنا فل 100% دیتی ہے, تو پاکستان اور یہ جو سری لنکا کی سیریز ہے چاہے گول ہو یا کولمبو ہو جو بھی ہو, ٹف سیریز ہوگی, ایک بہت کڑا مقابلہ ہوگا جس کو کرکٹ کی زبان میں کہتے ہیں کانٹے کا مقابلہ.
اسی کے ساتھ کھیل کے میدان سے اجازت.
کھیل کے میدان سے پیش کیا ظہیر الدین بابر نے. سیربین کا آج کا بڑا موضوع تھا اسرائیل اور غزہ کے درمیان جاری جنگ. اس موضوع پر تبصرے اور تجزیے آپ ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر دیکھ اور پڑھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ غزہ پر اسرائیلی حملے کے نام سے ایک لائیو صفحہ بھی موجود ہے جس پر تازہ ترین خبریں آپ پڑھ سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہی سیربین ہمارے آج کے ایڈیٹر تھے سکلین امام، پروڈیوسر تھیں ماں پارا صفدر، اسٹوڈیو مینیجر کے فرائض لندن میں ادا کیے رابن شروڈر نے، اور اسلام آباد میں ہمارا ساتھ دیا مہناز فاطمہ نے۔ مجھے یہاں اپنے تمام ساتھیوں کے ساتھ اجازت دیں اور چلتے چلتے سنیں اہم عالمی خبروں کا خلاصہ احمد رضا کی زبانی۔
غزہ میں اگلے 3 دنوں کے لیے اعلان کردہ فائر بندی کی ناکامی کے بعد رفح میں اسرائیلی بمباری میں 35 فلسطینی، جبکہ اسرائیلی فورسز پر خودکش حملے میں 2 اسرائیلی فوجی ہلاک اور 1 لاپتہ ہو گیا ہے۔ کراچی میں حکام کے مطابق ساحل سمندر پر نہاتے ہوئے ڈوب جانے والے اب تک 35 افراد کی لاشیں نکالی جا چکی ہیں۔ صوبہ سندھ کے ہی ضلع عمر کوٹ میں 2 ہندو تاجروں کے قتل کے خلاف آج ہندو اور مسلمان تاجروں نے ہڑتال کی۔ برطانیہ میں سائنسدانوں نے کینسر جیسی موذی بیماریوں کے علاج کے طریقوں میں انقلاب برپا کرنے کی غرض سے 1 لاکھ مکمل DNA کوڈز کا نقشہ تیار کرنے کے منصوبے پر کام شروع کیا ہے۔ اور عالمی ادارہ صحت مغربی افریقہ میں ایبولا نامی جان لیوا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے $10 کروڑ کا ایک منصوبہ شروع کر رہا ہے۔ یہ BBC اردو سروس ہے۔